بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة طحيوك شرح درس جاريه إمام أبو جعفر الطحاوي الأزدي الحنفي رحمة الله عليه فرماته: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هي بوينتها في الدرس من إسي موضوع پر آج دوبارہ بات کرتے ہیں. امام ابن ابی ذر الحنیف رحمۃ اللہ علیہ کی شرح سے ترجمہ دوبارہ ترجمہ کر لیتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں: اپنے امام اور حکام کے خلاف بغاوت کو ہم درست نہیں سمجھتے، چاہے وہ ظلم کرے، نہ ان کے بارے میں بد دعا کریں گے، نہ ان کی اطاعت کو چھوڑیں گے جب تک کہ وہ ہم کو کسی معصیت کا حکم نہ دیں. ان کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت سمجھی جائے گی، جو کہ فرض ہے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے اصلاح و عفو کی دعا کرتے رہیں گے. یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، اور یہ اصل ہے ان کے عقیدے کے اصولوں میں سے، اور اس اصول کا تعلق ہے حکمران کے فرم برداری کے تعلق سے. مسلمان حکمران ہے، اس کے لیے اس کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس کی فرما برداری کریں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، معصیت میں نہیں. اور ان کے یہ بھی حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان کے خلاف خروج نہ کریں، بغاوت نہ کریں. اور اہل سنت جماعت کے علماء نے اس اصول کو عقیدے کے اصولوں میں شامل کر دیا. وجہ نمبر ایک، دلیل کا وجود. دلیل موجود ہے کہ یہ معاملہ جو ہے بہت اہمیت والا معاملہ ہے، کیونکہ کوئی بھی جماعت جماعت نہیں ہو سکتی جب تک کہ ان جماعت کو جمع نہ کیا جائے، اور جماعت بغیر امیر کے جمع نہیں ہو سکتی. اور امیر اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ اس کی اطاعت نہیں ہوتی، اور اطاعت اس وقت تک حق نہیں ہوتی جب تک کہ اس کی دلیل نہ ہو کہ کس اطاعت کیسے کرنی ہے، کب کرنی ہے، کب نہیں کرنی ہے. اور دوسری وجہ اس معاملے کو عقیدے کے اصول میں شامل کرنے کی کہ مخالفین جو رسول جماعت کے مخالف رہے، انہوں نے اس اصول میں بہت بڑی اور سنگین غلطیاں کی، جن کی وجہ سے امت میں انتشار پیدا ہوا اور معاملہ قتل و غارت تک پہنچ گیا، خون ریزی تک پہنچ گیا. جیسے میں پہلے عرض کر چکا کہ اصول جو ہے کیسے وجود میں آئے، کس طرح سے اکٹھے ہوئے، اور یہ عقیدے کے اصول میں سے کیوں ہیں. نمبر ایک، اس کی دلیل موجود ہے. بغیر دلیل کے رسول جماعت کسی چیز کو دین کے حصے سمجھتے نہیں ہیں. اصول تو دور کی بات ہے، جب دین کا حصہ کہا اور پھر اصولی مسئلہ کہا تو دلیل کو ہونا لازمی ہے. اور آج ہم دیکھیں گے دلائل چند جو امام صاحب یہاں پہ بیان کریں گے، قرآن کی آیات اور بعض احادیث اور بعض سلف کے اقوال، تو دلیل کا ہونا. نمبر دو، اہل بدعت کی مخالفت کرنا، جنہوں نے اس معاملے میں سنگین غلطی کی. اور مسلمانوں قتل عام سے بڑھ کر کیا غلطی ہو سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آپ جب دیکھتے ہیں اصولوں کی کتابوں میں، جو اسلام جماعت کے اصولوں کی کتابیں ہیں، ان میں جب آپ نظر دوڑاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے جہاں ارکان ایمان کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، ایمان کی تعریف کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، جہاں پر صحابہ کرام کے حقوق اور ان کے تعلق سے ایمان کا ذکر کیا جاتا ہے، صحابہ کرام اہل بیت، اور جہاں پر اہل سنت اور اہل بدعت کے تعلق سے ان کا تعلق الولا والبراء کا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، جہاں پر اہل بدعت سے بے رخی اور دور اختیار کرنے کا مسئلہ آتا ہے، جہاں پر منہج سلف بیان کیا جاتا ہے، انہی اصول کے ضمن میں یہ مسئلہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں امام ابن ابی عز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں۔ وہاں سے فرماتے ہیں، اب دلائل نوٹ کریں ذرا، قال تعالی، اب دلائل بیان کر رہے ہیں حکمران کی فرما برداری کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری معصیت میں نہیں۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، الى آخر الآية، سورۃ النساء نمبر 59 یہ پہلی دلیل ہے۔ اے ایمان والو، اطیعوا اللہ فعل امر ہے، فرما برداری کرو، طاعت کرو، اطاعت کرو کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ واطیعوا الرسول، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور فرما برداری کرو اولی امر کی۔ اولی الامر مفسرین فرماتے ہیں دو قسم کے لوگ ہیں، نمبر ایک علماء، نمبر دو حکام۔ علماء امت وہ علماء جو ربانی علماء ہیں، وہ علماء جو قرآن اور سنت اور منہج سلف کی طرف بلاتے ہیں، یہ امت کے علماء سمجھے جاتے ہیں، جو علماء حق ہیں۔ ورنہ امت میں بہت سارے لوگ علم کی چادر اوڑھے ہوئے ہیں اور ان کی شکل و صورت اہل علم والی ہے، ان کے بولنے کا انداز اہل علم والا ہے، ان کی مجالس، ان کا اٹھنے بیٹھنا، ان کی زندگی کا طرز عمل اہل علم جیسا ہے، لیکن اگر ان کے اقوال سنے جائیں اور ان کے عقید اور منہج دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اہل علم سے بہت ہی دور ہیں۔ نام کے علماء تو بہت ہیں، لیکن کام کے علماء کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ علماء جو انبیاء کے وارث ہیں۔ اور یہ ممکن نہیں کہ کوئی شخص نبی کا وارث ہو اور نبی کی مخالفت کرنے والوں میں سے ہو، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث ہیں؟ انبیاء کوئی مال دولت چھوڑ گئے؟ یہی دین پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اس دین کو جس طریقے سے علماء نے سمجھا ہے، علماء سے مراد اہل حق، جو سلف صالحین کے منہج کو اپنانے والے ہیں۔ اور میں بار بار سلف صالحین کا نام اسے لیتا ہوں کہ وہ بہترین تین زمانوں میں رہ چکے ہیں، وہ بہترین تین زمانے جن کی گواہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ ان کی خیریت صرف زمانے کے اعتبار سے ہے، صرف ان کے نام اور لقب کے اعتبار سے ہے، صرف ان کی وجود کے اعتبار سے ہے، صرف ان کے تقوی کے اعتبار سے ہے، صرف ان کے عمل کے اعتبار سے ہے، یا ان کے علم کے اعتبار سب سے پہلے ہے، کیونکہ بغیر علم کے عمل بھی ممکن نہیں ہے، بغیر علم کے تقوی میں ترقی بھی ممکن نہیں ہے، اور بغیر علم کے کوئی بھی شخص نبی کا وارث بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ انبیاء نے اگر کوئی چیز چھوڑی ہے تو علم ہی چھوڑ کے گئے ہیں۔ جس نے اس علم کو مضبوطی سے تھاما اور اس علم کے لیے جد و جہد کی ہے، وہی حقیقتاً نبی کا وارث بنا۔ تو علماء الامر میں سے سر فہرست ہیں، اور حاکم وقت بھی ولی امر میں سے ہوتا ہے، حاکم وقت کے ہمارے اوپر حق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، اس کے خلاف خروج نہ کیا جائے۔ لیکن آپ ذرا غور کریں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا، تیسری مرتبہ نہیں ہے، صرف دو مرتبہ ہے۔ اسے کیا فائدہ ملتا ہے؟ یہ احکم الحاکمین کی کلام ہے، مخلوق جو ہے وہ غلطی کر سکتا ہے، یا بعض عبارتیں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں، بعض عبارتیں بے فائدہ ہو سکتی ہیں، لیکن میں رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کا فرمان ایک ایک لفظ میں نور ہے، ایک ایک لفظ میں۔ اطیعوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری الگ سے ہے، واطیعوا الرسول، صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری الگ سے ہے، گویا کہ حدیث بھی قرآن مجید کو تمام کرتی ہے. جو پیغام قرآن مجید میں نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے احکام میں نہیں, قرآن مجید میں جو وحی ظاہر ہے, جو وحی مخفی ہے, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الگ سے جو فرمان ہے, اس سے دین کی تکمیل بھی ہوتی. قرآن کی تکمیل بھی تو دین کے بنیادی حصے بھی سمجھا جاتا ہے. واطیع الرسول, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت الگ سے ہے. اولی امر منکم, اطاعت کا لفظ تیسری مرتبہ نہیں دوہرایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اولی امر جو ہیں ان کی بات مانی جائے گی, فرمانبردار کی جائے گی, جب تک کہ وہ اللہ اور اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں. کیا مطلب ہے؟ جب تک اطاعت کا حکم دے رہے تو مانیں گے, جب معصیت کا حکم دیں گے تب ہم نہیں مانیں گے, لیکن خروج نہیں کریں گے تب بھی. یہ ان کا حق ہے. بغاوت کرنا, خروج کرنے میں جو خون ریزی ہوتی ہے, اور کئی مثالیں تاریخ میں آئی ہیں, لیکن سوائے فساد کے اور قتل و غارت کے کوئی نتیجہ ملا نہیں امت کو. اس لیے پھر اجماع منعقد ہو گیا اس مسئلے پر کہ خروج نہیں کیا جائے گا, اور اس پر اجماع ہے. بعض علماء نے کہا کہ یہ قدیم مذہب ہے سلف کا, اس میں اس عبارت نظر ثانی کی ضرورت ہے. مذہب نہیں تھا, افراد, مذہب اور افراد میں فرق ہے. مذہب سلف نہیں تھا یہ. بعض افراد سلف میں سے انہوں نے کوئی مصلحت دیکھی تھی, اور ان کے بھی اپنے ہی زمانے مخالفین موجود تھے. یہ نہیں کہ کسی نے کسی حکمران کی بغاوت کی, وہ سب نے یا تو ان کے ساتھ ملے تھے خروج میں, یا خاموشی اختیار کی. نہیں, اگر سب مل جاتے تو اجماع حقیقی تھا, اگر بعض ملتے بعض خاموشی اختیار کرتے تو اجماع سکوتی تھا. نہ یہ تھا نہ وہ تھا, کوئی دکھا دے. تاریخ گواہ ہے, نصوص بھی موجود ہے. لیکن ہوا کیا, بعض افراد سے بعض ایسے معاملے ہوئے ہیں, اور ان بعض کی مخالفت بھی کی گئی اپنے ہی دور اپنے ہی زمانے میں. الغرض یہ کہ مذہب قدیم تھا, نظر ثانی کا مستحق ہے یہ بات. نظر اور مذہب قدیم نہیں تھا, افراد تھے بعض سلف میں سے, اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ خون ریزی کے سوا کچھ ملا نہیں, تو پھر اجماع حقیقت منعقد ہو گیا ہے. اور یہ بات جو تھی یہ بھی نہ رہے, اور ان کی بات یعنی غیر معتبر سمجھی گئی, کیونکہ جو عقیدے کے معاملے میں جو اجماع ہے وہ فقہی معاملات سے بالکل الگ ہے. فقہی معاملے میں اگر ایک مجتہد کسی عصر کا, کسی زمانے کا, دوسرے مجتہدین عصر علماء اپنے زمانے کے علماء کی مخالفت کرتا کسی فروعی مسئلے میں, فقہی مسئلے میں, تو اجماع نہیں ہوتا اس مسئلے میں, کہتے اختلافی مسئلہ ہے. لیکن عقیدے کے اصول کے تعلق سے, کیونکہ یہ حق ہے, اگر کوئی شخص ایک یا دو مخالفت کرتے ہیں کسی مسئلے کی, تو گویا کہ ان کی مخالفت کا کوئی اعتبار نہیں رہتا. اور حق بات یہ ہے, جنہوں نے اتفاق کیا اس مسئلے پر, اس پر اجماع باقی رہتا ہے. مخالفت کرنے والا جو ہے اس کا خلاف غیر معتبر سمجھا جاتا ہے. میں نے مقدمے میں بات اس لیے بیان کی ہے کہ بعض لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں کبھی اجماع تھا ہی نہیں, تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. جب اجماع نہیں ہے تو خروج کل بھی تھا, خروج آج بھی ہوگا. یہ خوارج کا شبہ ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈریں. امت میں آج جو آگ لگ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں, ارد گرد میں, گرد و نواح میں کس طریقے سے مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے. اپنے ہی مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ بغیر علم کے بعض لوگوں نے جوش و جذبات کو سامنے رکھ کر خروج کا راستہ اپنایا ہے, اور اس خروج کے راستے کے بعد سوائے خون ریزی کے کچھ ملا نہیں. الغرض تو اس آیت کریمہ میں جو پہلی دلیل ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, سورۃ النساء نمبر 1659. وفی الصحیح یعنی صحیح بخاری میں, عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من اطاعنی فقد اطاع اللہ, جسے میری فرما برداری کی اس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی. ومن عصانی فقد عصى الله, جسے میری نافرمانی کی وہ ایک اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. ومن يطع الامير فقد اطاعني, اور جو امیر کی حکمران کی فرما برداری کرتا ہے, اطاعت کرتا ہے, وہ ایک اس نے میری فرما برداری, میری اطاعت کی. ومن يعص الامير فقد عصاني, اور جو حکمران کی امیر کی فرما برداری نہیں کرتا, معصیت کرتا ہے, وہ ایک اس نے میری معصیت کی ہے. یہ متفق علیہ حدیث ہے, شسمت صحیح میں, صحیح بخاری میں اور مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے. اور اس حدیث میں واضح الفاظ ہیں کہ امیر کی اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، یہ معاملہ کتنا اہمیت رکھتا ہے. کیوں علماء اہل سنت والجماعت اس مسئلے کو عقیدے کے اصول میں شامل کیا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمبرداری کی بات آتی ہے اور حکمران کا بھی فرمبرداری میں اس طریقے سے اس کو اہتمام کیا گیا، اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ معاملہ جو ہے کوئی فروعی معاملہ نہیں ہے. اگرچہ شریعت کے معاملے سارے اہمیت رکھتے ہیں، لیکن بعض مسائل بعض سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، الاہم پہلے پھر المہم ہے، اور یہ ان اہم مسائل میں سے ہے جن کا تعلق عقیدے سے ہے. وعن ابی، اب دو دلائل ہو گئی، قرآن کی آیت نمبر ایک، متفق الحدیث نمبر دو. تیسری دلیل، وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال، سر ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال ان خلیلی اوصانی، میرے خلیل نے، اور خلت جو ہے وہ محبت کی انتہا ہے، یعنی اتنی زیادہ محبت ہے کہ اب دل میں کسی اور کی گنجائش نہ رہی، اب اس کے بعد محبت کا کوئی درجہ نہیں ہے. عربی زبان پہلے گزر چکا ہے کہ 10 مرتبے ہیں محبت کے، 10 مرتبے ہیں، مرتبہ ترتیب کے ساتھ، ایک پھر دوسرا پھر شروع سے آخر تک، سب سے آخری ہے الخلہ، اور خلہ جو ہے یہ سب سے بلند درجہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دو خلیل بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دو خلیل ہیں، کون ہیں؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، اسے کہتے ہیں ابراہیم الخلیل کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیارا، بہت ہی زیادہ پیارا، بہت ہی بڑا پیارا، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں. میرے خلیل نے مجھے وصیت کی، سنن ابذر عنہ فرماتے ہیں، میرا نہیں سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل نے مجھے وصیت کی، ان اسمع و اطیع، کہ فرما برداری کرو اپنے حکمران کے، اپنے امیر کی، و ان کان عبدا حبشیا مجدع الاطراف، اگرچہ وہ عبد ہو، ذرا سنے وصف دیکھیں، ذرا عبد غلام ہو، حبشی ہو، عربی نہیں، اچھا عجمی نہیں بلکہ حبشی ہے، رنگ بھی اس کا کالا ہے، عربی بھی نہیں ہے، وصف دیکھیں، مجدع الاطراف، اگرچہ اس کے اعضاء بھی نہ ہو، بازو پاؤں بھی نہ ہو، ایک شخص کی یہ صفات ہے، لیکن امیر بن بیٹھا کسی طریقے سے، وہ قرآن کے درجے پر فائز ہو گیا ہے، نہ اس کی، نہ وہ عربی ہے، نہ اس کا رنگ درست ہے، نہ اس کی کوئی زیادہ پاور اور طاقت ہے جسم کے اعتبار سے، لیکن اقتدار کی طاقت اس کے پاس ہے، تو جسم کو نہیں دیکھا جاتا، شکل کو نہیں دیکھا، صورت کو نہیں دیکھا جاتا، کیا دیکھا جاتا ہے؟ اس مسئلے میں اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے. ویسے مسلم کی روایت ہے، رواہ مسلم، وعند البخاری، اسے بخاری میں جو روایت ہے یہی ملتی جلتی روایت، ولو لحبشین کأن رأسه زبیبا، و اگرچہ حبشی ہو جس کا سر جو ہے زبیبہ کی طرح ہو، یعنی پسا ہوا انگور، چھوٹا سا سر ہو، اگر اس کی اگر شکو صورت سے بھی برا ہو، بد شکلا ہو، اس کی صورت اچھی نہیں ہے، اس کا رنگ کالا ہے، گویا کہ کسی کام کا نہیں ہے دنیا کے اعتبار سے، شخصیت کے اعتبار سے کوئی شخصیت نہیں ہے اس کی، لیکن امیر بن چکا ہے، اقتدار پر فائز ہو چکا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، اللہ کی مرضی ہے، تو اگرچہ عبد ہے، حبشی ہے، شکل و صورت سے بھی گئے گزرے، لیکن حکمران بن گیا ہے، اس کی فرمانبرداری کرنی ہے. چار دلائل ہو گئی ہیں. پانچویں دلیل، وفی الصحیحین، سے بخاری مسلم میں، ایضا علی المرء المسلم السمع والطاعه فیما احب و کرہ، مسلمان پر واجب ہے، علی وجوب کے لیے، وللہ علی الناس حج البیت، علی الناس، علی کس لیے ہوتا ہے؟ یعنی واجب ہے، یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی المرء، یعنی واجب ہے لوگوں پر، کون سے لوگ ہیں؟ المسلم، مسلمانوں پر، السمع والطاعة، فرما برداری، فیما احب و کرہ، پسند اور ناپسند کی حالت میں، دونوں صورتوں میں، مثلا دو صورتیں ہوتی ہیں زندگی میں، یا تو پسند کرتے ہیں یا ناپسند کرتے ہیں، جب بات حکمران کی آتی ہے آپ پسند کریں نہ کریں اچھے برے حالات میں، واجب ہے کہ فرمبرداری کرنی چاہیے. الا یؤمر بمعصیہ، الا یہ کہ وہ نافرمانی کا حکم دیں. فإن امر بمعصیہ، اگر نافرمانی کا حکم دیا جاتا ہے، فلا سمع ولا طاعۃ، تب اس کی کوئی فرما برداری نہیں. متفق علیہ حدیث ہے، سید عبداللہ بن عمر راوی اس حدیث کے. فلا سمع ولا طاعۃ سے کیا مراد ہے؟ فرما برداری ختم ہو گیا، اب خروج کرو؟ نہیں، یعنی اس معصیت میں جو تمہیں یہ حکمران دے رہا ہے اس میں اس کی نافرمانی کرو، فرما برداری نہ کرو. مجبور کرتا ہے، اکراہ کرتا ہے، یہ الگ صورت ہے. مجبوری میں اور اکراہ کی حالت میں آپ پر کوئی گناہ نہیں، گناہ اس کے ذمہ ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ نے اس دل سے اسے اچھا نہیں سمجھنا، جو نافرمانی اس دل سے اچھا نہیں سمجھا جاتا. مجبوری کی صورت میں اگر آپ اسے بچ نہیں سکتے، شر کا باعث بنتا ہے، تو وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن فلا سمع ولا طاعۃ سے مراد یہ نہیں کہ مطلقاً اس کی معصیت کی جائے، نافرمانی کی جائے. کس نے کہا ہے؟ یہ سارے نصوص جو ابھی بھی آئے گی اور سلف صالح جس نے صدی کو سمجھا ہے ایسے ہی سمجھا ہے. چھٹی دلیل، وعن حذیفة ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ، لمبی حدیث ہے، پیاری حدیث ہے، معروف و مشہور حدیث ہے، آئیے دیکھتے ہیں. قال كان الناس يسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، لوگ آپ وسلم سے خیر کا سوال کرتے تھے. وكنت اساله عن الشر، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کرتا تھا. مخافت ہے ان یدرکنی، اس ڈر سے کہ میں اس شر میں واقع نہ ہو جاؤں، یعنی تاکہ میں اس شر سے بچ سکوں. فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کنا فی جہلیت و شر. سبحان اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم جاہلیت میں تھے اور شر میں تھے. جاہلیت میں کیا خیر تھا؟ اندھیرے اندھیرے تھے. جاہلیت کا دوسرا نام ہے شر کی تاریکیاں، ہر طرف سے شر نے گھیرا ہوا تھا، مصیبتیں تھیں، کہیں پر خیر کی کوئی روشنی مشکل سے کہیں نظر آتی تھی. ان کنا فی جاہلیت و شر، فجاءنا اللہ بهذا الخیر، بس اللہ تعالی نے ہمارے لیے یہ خیر لے کے آئے. کون سا خیر؟ وحی کا نور، دین اسلام. فہل بعد هذا الخیر من شر، کیا اس خیر کے بعد کوئی اور شر متوقع ہے؟ اور شر بھی آ سکتا ہے. ابھی ابھی جاہلیت سے تو جان چھوٹی ہے، ابھی اللہ کا شکر ہے کہ خیر پہنچا ہے، کیا کوئی اور شر بھی آنے والا ہے؟ کیوں پوچھیں تاکہ محتاط ہو جائے؟ ہم نے کبھی شر کے بارے میں پوچھا کسی سے؟ کوئی شر متوقع ہے؟ کوئی شر ہو سکتا ہے؟ بس مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مسلمان نے کلمہ پڑھا، نماز پڑھی، اور کسی کو دل نہیں دکھاتے جیسے کہ لوگ کہتے ہیں، حلال کماتے ہیں، یہ زندگی ہے ہماری. کوئی ڈر بھی ہے؟ کس چیز سے ڈریں بھائی؟ کوئی شر آنے والا ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی فتنہ، کوئی چیز امت میں کوئی فتنہ موجود ہے، ڈرنا چاہیے، کیا ضرورت ہے؟ شرک سے ڈرنا چاہیے، کہتا ہے کیا ضرورت ہے شرک سے ڈرنے کی؟ مومن ہونا، موحد ہونا، میں کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ ڈرے تو وہ جو شرک کرتے، ہم کیوں ڈریں؟ یہ باتیں جو ہے جہالت کی باتیں ہیں. علم والے جو علم سے تھوڑا سا بھی واسطہ جن کو ہے، ویسے باتیں نہیں کر سکتے. ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والسلام، جنہوں نے زندگی ساری توحید کی دعوت دی اور شرک کے خلاف اعلان جنگ کیا، اپنے گھر سے ابتدا ہوئی، بچپن میں ہی بتوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑا، گھر سے نکالے گئے، جلا وطن کیے گئے، آگ بھی جلائے گئے. اللہ تعالیٰ کا کرم تھا، ان کے لیے معجزہ تھا کہ آگ سے زندہ سلامت نکلے. کافروں نے کسر نہیں چھوڑی، سگے باپ نے نہیں چھوڑی کسر. الغرض، زندگی سارے جس شخص کی اور اللہ کے نبی ہیں وحی سے تأیید ہوتی ہے، اپنی دعا میں فرماتے ہیں وجنوبنی وبني أن نعبد الأصنام. اللہ تعالیٰ مجھے ایک جانب دور کر دے مجھے اور میری اولاد کو. یعنی کہ ٹھیک میں تو بچ گیا ہوں نبی ہوں, میری اولاد کو اللہ تعالیٰ بچائے رکھنا. ابتدا کہاں سے ہوئی؟ جرم بنی انا و بنی اور میری اولاد میرے بیٹوں کو. نعبد الاصنام کی ہم بتوں کی عبادت کریں, ایک جانب بت ہوں دوسری جانب دور میں اور میری اولاد ہوں. ڈر ہے شرک سے الغرض. تو شر سے ڈرنا ہمیشہ مومن کی زندگی کا طرز عمل رہا ہے, شر سے محتاط رہتا ہے. اور بغیر علم کے آپ کو نہیں پتہ کہ شر کیا ہوتا ہے. قال نعم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی ہاں اس خیر کے بعد اور شر ہے. فقلت هل بعد ذلك الشر من خیر. چلو شر کی بات تو خبر مل گئی ہے, لیکن پھر یہ شر بھی ختم ہوگا کہ نہیں؟ یا شر اگر پھر ختم ہی نہیں ہوگا, کیا اس کے بعد شر کے بعد پھر خیر آئے گا کہ نہیں؟ آپ وسلم فرماتے ہیں نعم وفیہ دخل, ہاں خیر تو آئے گا لیکن کمی ہوگی, اس کے اندر کچھ ملاوٹ ہوگی. ابھی خیر پیور ہے, آپ وسلم کے زمانہ ہے, وحی نازل ہو رہی ہے, براہ راست صحابہ کرام علم حاصل کر رہے ہیں, ہر طرف سے علم کا نور ہی نور ہے. پھر شر آئے گا اور پھر اس شر کے بعد خیر آئے گا, لیکن اس خیر میں شر بھی ہوگا, ملاوٹ ہوگی شر کی. پہلے بہترین زمانے ہیں کہ نہیں؟ جتنا وحی کے زمانے سے زمانہ دور ہوتا گیا اتنی ہی خیر کم ہوتا گیا اور شر بڑھتا گیا. اور آپ آج دیکھ سکتے ہیں کہ امت میں کتنا خیر ہے کتنا شر ہے. قلت وما دخنو, میں نے عرض کی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو کمی ہے جو ملاوٹ ہے وہ کس چیز کی ہے, کیا ہوگا؟ قال قوم یستنون بغیر سنتی, ایک قوم ایسی آئے گی جو میری سنت کے چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنائے گی. ویہدون بغیر ہدی, وہ میرے رہنمائی کو چھوڑ کر کسی اور کے رہنمائی کو اپنا لے گی. تعرف منہم وتنکر, ان سے تم جان لو گے, جانتے رہو گے اور انکار بھی کرتے رہو گے. یعنی واضح باتیں ہوں گی جو شریعت کے بالکل خلاف ہوں گی, میرے احکام کی خلاف ورزی ہوگی. لوگ آئیں گے کرنے والے, امت میں سے ہی ہوں گے. یہ کس نے کہا امت میں سے ہوں گے؟ سنیں ذرا, ابھی اب پتہ چلے گا. فقلت هل بعد ذلك الخير من شر, چلو خیر ہے, کچھ کمی بھی ہے خیر میں, لیکن اللہ کا شکر ہے خیر اتنا ہے کہ آپ جان سکتے ہو کہ یہ خیر ہے یا شر ہے, نکیر بھی کر سکتے ہو. بعض ایسے لوگ آئیں گے ظاہراً میں خیر ہوگا اندر شر چھپا ہوگا, خیر کو شر کے ساتھ حق بات کے ساتھ خلط ملط کر کے لوگوں کو بیان کرتے رہیں گے, لیکن خیر پھر بھی زیادہ ہے. خیر کی بات ہو رہی ہے نا, تو کیا اس خیر میں پھر شر ہے؟ اگلا سوال, قال نعم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی ہاں پھر شر ہے. ابھی شر کو دیکھ, ذرا عجیب و غریب شر ہے. قال نعم دعاة على ابواب جہنم, شر ہی شر ہے. پہلے خیر تھا, شر مکس تھا, ملاوٹ تھی تھوڑی, اب شر عام ہو چکا ہے. جو ملاوٹ تھا وہ ملاوٹ غالب آ گئی ہے اور خیر کو دبا دیا گیا ہے. باطل نے حق کو دبا دیا ہے. دیکھیں باطل حق کو مٹا نہیں سکتا, شر خیر کو مٹا نہیں سکتا, یاد رکھیں. شر کبھی خیر کو مٹا نہیں سکتا 100%, جب تک خیر موجود ہے قیامت نہیں آئے گی. یاد رکھیں کلمہ توحید پر قائم لوگ موجود ہیں, آخری شخص تک بھی موجود ہے, اللہ کی قسم قیامت نہیں آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک کہ کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہنے والا موجود ہے, القول اذا اطلق معنا قول لسان وقول القلب, یہ جان لیں زبان اور دل سے قول مراد ہے, دل کے یقین کے ساتھ. کیونکہ قیامت کب کس پہ قائم ہوں گے؟ علی شرار الخلق. اب خلق میں شرار ہی شرار، شر والے شر پسند رہ گئے. انہوں نے ایک نشانی دی، وہ لوگ جو قبروں پر مساجد تعمیر کرتے ہیں، عبادت گاہیں بنا دیتے ہیں. نشانی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نشانی بارے فرمائیے، آج آپ دیکھ سکتے ہیں. الغرض دعات علی ابواب جہنم، شر عام ہے، شر کی بات ہو رہی ہے. داعی ہیں، دعات الی اللہ تو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ دین کی طرف دعوت دینے والے ہوتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے میدان میں آگے چلنے والے، لوگوں کو حق کی طرف بلانے والے، جنت کا راستہ دکھانے والے، صراط مستقیم کی طرف ان کو بلا کر ان کے ساتھ چلنے والے، یہ تو معروف ہے، ان کو کہتے ہیں دعات الی اللہ. لیکن دعات علی ابواب جہنم، داعی تو خیر کا ہمیشہ جنت کے طرف پر داعی ہوتے نا، دعات علی ابواب الجنہ ہونا چاہیے تھا، علی ابواب جہنم کیسے ہو گئے؟ وہ یاد رکھے، باب جہنم یا ابواب جہنم، ایک سے زیادہ دروازے ہیں، دو سے زیادہ دروازے، جمع ہیں دروازوں کے، گویا کہ جہنم کی طرف راستے بہت بہت راستے ہیں. قال نعم دعات علی ابواب جہنم، من اجابهم الی من اجابهم الی قذفوه فیها، جس نے بھی ان دعات کی بات مان لی، یہ دعات ان لوگوں کو جہنم میں دھکیل دیں گے. قذف کہتے ہیں پھینکنے کو، کہتے ہیں پھینکنے سے کیا مراد ہے، یعنی بہت سپیڈ سے جا کے اپنے ٹھکانے تک پہنچ جائیں گے، یہ قذف ہوتا ہے. اور جو چیز قذف ہوتی ہے واپس جلدی آتی ہے، وہ کیا خیال ہے؟ ذرا لفظ تو دیکھیں، اب قذف کا لفظ ہے پھینکنا، قذفوہ فیہا. فقلت یا رسول اللہ، عرض کہے سیدنا حذیفہ نے، صفہم لنا، ذرا بتایا تو صحیح وصف کیا ہوں، کسی شکل و صورت کیا، کہاں کے لوگ ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ یہود و نصارہ ہو، ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے نہ ہو، کوئی اور ہو، تاکہ پتہ تو چلے نا، بچ تو سکے. صفہم لنا. قال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں، اب بتاتا ہوں میں آپ کو. قوم من جلدتنا، اللہ المستعان، یہ ایسی قوم ہے جو ہم میں سے ہیں، ان کا رنگ ہمارے رنگ جیسا ہے، جلد ان کی ہماری جلد ہے. من جلدتنا، یتکلمون بألسنتنا، ان کی زبانیں ہماری ہیں، ہمارے ہی زبان میں بات کرتے ہیں، ایک ہی لینگویج ہم سب کی، ان کی بات ہم سمجھ سکیں گے، وہ ہماری بات سمجھ سکیں گے، ہم میں سے ہیں وہ. قلت یا رسول اللہ، سے حدیث فارض کر دی، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فما ترى اذا ادركني ذلك، آپ میری رہنمائی کیجئے، آپ میری کیا رہنمائی کرتے ہیں، اگر میں اس وقت کو پا لوں تو میں کیا کروں؟ دعات علی ابواب جہنم پھیلے ہوئے ہیں، شر عام ہے، ہر بندہ کہتا ہے میں داعی ہوں خیر کی طرف، میں حق کی طرف دعوت دینے والا ہوں، اور حقیقتاً جس دروازے پر کھڑا ہے وہ جہنم کا دروازہ ہے. جو اس کی بات مان لیتا ہے، اس کے حزب اور گروہ میں شامل ہو جاتا ہے، اسے جہنم کے سوا کچھ ملنے والا نہیں. قذفوہ فیہا، قذفوہ الیہا، جہنم کے راستے ہیں. شکل و صورت ہماری، بات بھی ہماری جیسی کرتے ہیں، رنگ بھی ہمارا جیسا ہے، زبان بھی ہماری جیسی ہے. یہود و نصارہ نہیں ہیں، ہندو سکھ نہیں ہیں، ہم میں سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. دوسری حدیث کو دیکھیں ذرا، 73 فرقوں والی حدیث، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 فرقے جہنم میں، ایک فرقہ جنت میں جائے گا سوائے ایک فرقے کے. کون سا فرقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم انا علیہ واصحابی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے صحابہ ہے. شر زیادہ ہے، خیر زیادہ ہے؟ ایک فرقہ 72 فرقے، کیا تناسب ہے؟ یہ 72 فرقے کون ہیں؟ دعات علی ابواب جہنم. کیوں؟ ہر فرقے کا کوئی نہ کوئی سبراہ تو ہے نا، داعی ہے کہ نہیں؟ آج بھی دیکھ لیں، جتنے فرقے بندیاں ہوئی ہیں، جتنے فرقے موجود ہیں، سب کی تاریخ ہے کہ نہیں؟ کوئی فرقہ جس ہے جس کی تاریخ نہیں ہے؟ جہمی فرقہ نکلا ہے، کب نکلا؟ جہم بن صفوان جب وجود میں آیا, اپنا ایک راستہ بنایا جو صحابہ سلف کے راستے کے مخالف تھا, صراط مستقیم سے جدائی اختیار کی, الگ ہوا, نصیحت کی, نہیں مانا, ہر درمی سے کام لیتا رہا, یہاں تک کہ اس کے بھی متبعین مقلدین بنے, بات ماننے والے بنے, ایک فرقہ بن گیا. جو شخص اس جہم بن صفوان کے نظریات سے متفق تھا وہ جہمی بن گیا. جہمی تو ایک ہی ہے نا, جہم بن صفوان, جہم اس کا نام ہے. اب جہمی فرقہ بن چکا ہے, ہر وہ شخص جہمی ہے جو شخص اس نظریے کا قائل ہے جو جہم بن صفوان کا تھا. یہ لقب کیسے تبدیل ہوا بھائی, دیکھیں لقب دیکھیں کیسے تبدیل ہوا. جہم تو ایک شخص کا نام تھا, لیکن جو بھی نظریے کو اپنا لیتا ہے اور حق سے دوری اختیار کر لیتا ہے, اب وہ شخص سلفیت کے دائرے سے خارج ہو چکا ہے, اب کوئی اور اس کو گروہ مل گیا, حزب مل گیا ہے. اعتزال کو دیکھ لیں آپ, عمرو بن واصل بن عطا تاریخ ہے, بانی ہے, تاریخ ہے, فرقہ کا وجود ہے. اشعریت, اشعری تاریخ, فرقہ, وجود. ماتریدیت, منصور ماتریدی کو دیکھ لیں, تاریخ ہے, وجود ہے, سربراہ ہے, فرقہ ہے, نظریات ہیں, اس کے فالوورز ہیں, معتقدین ہیں. اس طریقے سے آپ چلتے جائیں, خوارج کو دیکھ لیں, ان کے سربراہ میں عبد الرحمن بن ملجم جیسے لوگ اور یہ سارے لوگ جو ہیں, اس طریقے سے چلتے چلتے فرقہ بندیاں بنی, دیوبندی ہیں, بریلوی ہیں, قادیانی ہیں, مرزائی بھی کہتے ہیں, پرویزی ہیں, مقرن حدیث. دیکھ ہر فرقے کا اپنے اپنا ایک وجود ہے, تاریخ ہے, یعنی اس کی ابتدا ہوئی ہے. تاریخ کیا مطلب ہے کہ ابتدا, اس وجود کی ابتدا ہے, پہلے نہیں تھا بعد میں آیا ہے. کب آیا؟ ایک سربراہ ہے, معروف ہے, اور پھر اس کے نظریات ہیں, نظریات ٹکراتی قرآن سنت سے, سلف کے منہج سے. ان نظریات کو اپنانے والے اب اس بڑی چھتری کے نیچے آ گئے ہیں, وہ بھی انہی میں سے ہو گئے ہیں. اصل جو راستہ تھا اس کو چھوڑ دیا گیا ہے. السلفیون, سلفی گروہ, سلفی تو گروہ ہے نا, ایک فرقہ ہے نا, علماء علیہ واصحابی بھی تو فرقہ ہے. تاریخ جانتا ہے کوئی, بانی کون ہے, کب وجود میں آیا ہے, کون سے نظریات ہیں, ٹکراتے ہیں قرآن سنت کے, قرآن سنت سے ٹکراتے ہیں, سلف منہج سے ٹکراتے ہیں یا اس کے مطابق ہیں, بانی کون ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی ہے, تاریخ کب سے ہے, جب صلی اللہ علیہ وسلم موجود, صحابہ کرام, سر فہرست سلف کے جو قائدین ہیں, سر فہرست صحابہ کرام پر اجمعین ہیں. پھر تین زمانے ہیں, پہلا زمانہ, اس کے بعد, اس کے بعد. کوئی ایک شخص کا نام مجھے بتا سکتا ہے جو سلفی گروہ کا بانی ہے؟ کوئی ہے؟ لیکن بریلیوں کا کون ہے؟ احمد رضا بریلی. کیوں, میں کہاں سے لے کے آئے نام, کس نے کہا ہے؟ اس نے کہا ہے, تاریخ ہے, وجود ہے. کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کوئی انکار نہیں کر سکتا نا. ماتریدیت, ماتریدی فرقہ ہے کہ نہیں, نظریہ ہے, فرقہ بن چکا ہے, فرقہ بندی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. اشعریت موجود ہے, کلابیہ بھی ایک مذہب تھا, جو آج حق جو اشعری آج موجود ہیں وہ سب کلابی مذہب اپنا چکے ہیں, لیکن کلاب کا لفظ عجیب سا ہے, اشعری کا لفظ اس سے بہتر ہے, تو جو اچھا لفظ لگا وہی لے لیا. ورنہ بھائی اشعری تو توبہ کر چکے اپنی باطل نظریات سے. الابانہ فی اصول الدیانہ معروف کتاب ہے, تصنیف ان کی, جس میں انہوں نے واضح کہا ہے کہ میں محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کو اپناتا ہوں, میرا عقیدہ وہی عقیدہ جو ان کا عقیدہ ہے, اور باقی جو بھی باطل عقائد تھے اس کو واضح کر دیا. لیکن آج بھی ایسے لوگ ہیں جو سنی کے کہتے ہیں ہم اصول میں اشعری ماتوریدی ہیں. الغرض واپس آتے ہیں, دعاۃ العلا و جہنم کی بات میں کر رہا تھا, اس پر انشاءاللہ کبھی وہ مکمل خطبہ دوں گا انشاءاللہ. سیدنا حذیفہ عرض کرتے ہیں, اگر میں وہ وقت پالوں شر ہر طرف, تو میں کیا کروں؟ یہ سب الحمد نہیں کرنا, کیا خیال ہے, کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اس زمانے میں شر نہیں تھا لیکن ڈر تھا, آج شر ہے ڈر نہیں ہے, الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی, وہ تو بچ گئے نا. اس زمانے میں شر نہیں تھا, ڈرتے ڈرتے شر سے محفوظ ہو کے بچ گئے. ہم شر میں رہتے 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 ڈر کو چھوڑ کر شر مبتلا ہو جاتے ہیں رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اب سوال دیکھیں اور جواب دیکھیں. یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فما ترى ان ادركني اذا ادركني ذلك، قال تلزم جماعه المسلمين، مسلمان جماعت کے ساتھ رہنا اور اسے لازم پکڑنا، لزوم تلزم، و امامهم، مسلمانوں کی جماعت اور اس کا جو امام ہے ان کے ساتھ. فقلت فان لم يكن لهم جماعه ولا امام، چلو مسلمان جماعت موجود ہیں اور ان کا امام بھی ہے، مسلمان ہیں، حق ابھی موجود ہے، قائم ہے، قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم بفهم سلف الصالح، دعوت للتوحید اللہ موجود ہے، نماز قائم کی جا رہی ہے، زکوٰۃ کا طریقہ، زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے وہ بھی قائم ہے، خاص ادارے بنے ہوئے ہیں، زکوٰۃ لی بھی جاتی ہے، مستحقین کو پہنچائی بھی جاتی ہے، جو گورنمنٹ ہے اس کا خاص اہتمام کر رہی ہے، حج ہے، رمضان ماہ رمضان میں روزے کا اہتمام کرنا اور حج اور عمرہ کے لیے خاص اہتمام کرنا، جو ارکان اسلام ہے، جو شرائع اسلام ہے، عام شرائع، اس پر عمل ہو رہا ہے، مسلمان ملک ہے، اس کا امام موجود ہے، اس کا حاکم موجود ہے، وہ اچھا ہے برا ہے جیسا بھی ہے، تلزم جماعۃ المسلمین، ان کے ساتھ رہو، ان سے الگ نہ ہو. اچھا اگر ایک ایسا وقت آیا، اگلا سوال دیکھیں آپ ذرا. فقلت فإن لم يكن لهم جماعۃ ولا امام، اگر ایسا کوئی وقت نہ جماعت رہے نہ امام رہے، فرقے ہی فرقے ہوں، ہر فرقہ کہتا میں حق پر ہوں اور میرا امام حق پہ ہے، افراتفری کا عالم ہو، تب ہم کیا کریں؟ ایک ہے جو امام عام ہے وہ موجود ہے تو اس کی ماتحت رہو. اب دوسرے امام جو ہے، اگر فرقے بنے ہوئے ہیں تو ان فرقوں سے بچو سب سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاعتزل تلك الفرق كلها، سارے کے سارے فرقوں کو چھوڑ دے، اعتزال دوری اختیار کرنا، صرف چھوڑنا نہیں بلکہ دوری اختیار کرنا ہے. ولو ان تعض على اصل شجره، اگرچہ درخت کے جو بنیاد ہے، اصل جو ہے درخت کی، اسے اپنے دانتوں سے چبا کر پکڑ نہ لو. درخت دانتوں سے پکڑا جاتا ہے، کیا خیال ہے؟ مشکل سے ہاتھوں سے پکڑتے ہیں، مشکل سے، یعنی اتنی مضبوطی سے پکڑے اس کے رکھو کہ گویا کہ جیسے اپنے دانتوں سے کوئی چیز پکڑتے ہو مضبوطی سے اور اسے جلدی نہیں چھوڑتے ہو، کیونکہ معاملہ ہے جنت اور دوزخ کا، فتنہ ہے، پاؤں پھسلا تو گیا، کامیابی ناکامی کا معاملہ ہے، اس لیے اپنے آپ بچا سکے تو بچاؤ. بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ سارے فرقوں سے دوری اختیار کر لو، جو فرقے، جو حزب بنے ہوئے ہیں، جو باطل پر قائم ہیں، ظاہراً خیر نظر آتا ہے، ہماری زبان سے بات کرتے ہیں، ہمارے جیسا رنگ ہے، حقیقتاً وہ حق سے دور ہیں اور اپنے باطل پر ہی قائم ہیں، سب سارے فرقوں کو چھوڑ دیں. کب تک درخت کو پکڑے رکھو؟ کب تک؟ اچھا یہ دیکھیں درخت کی مثال کیوں دی ہے؟ یعنی زمین پر قدم نہ رکھنا، اوپر ادھر ہی رہنا، درخت کے اوپر ہی رہنا، یعنی اس طریقے سے دوری اختیار کرو فتنوں کی. اگر تم نیچے رہو گے تو شبہ پہنچ سکتا ہے، پاؤں بھی پھسل سکتا ہے، جب تک آپ دور رہو گے، اوپر رہو گے، محفوظ ہو سکتے ہو. سبحان اللہ. کب تک؟ حتی یدرکک الموت وانت علی ذلک، جب تک کہ موت نہیں آ جاتی تمہیں اور تم اسی حالت میں موجود ہو. سبحان اللہ. حدیث متفق علیہ، سے بخاری مسلم کی روایت ہے، چند اور بھی الفاظ ہے لیکن جمالی طور پر یہی معروف و مشہور الفاظ ہے. ساتویں دلیل، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رأى من امیره شیئا یکرہ فلیصبر، جو اپنے امیر سے، حکمران سے کوئی ایسی چیز دیکھتے جسے وہ ناپسند کرتا ہے، اسے کراہت ہوتی ہے، کیا کرے؟ فلیخرج فليصبر. دو ہی راستے ہیں، یا فلیخرج یا فلیصبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کا حکم دیا ہے؟ فلیصبر. لام کون سی ہے؟ لام الامر ہے، جو فعل مضارع و فعل امر بنا دیتی ہے. فلیصبر یعنی صبر کرو، اور جو صبر نہیں کرتا وہ خروج کرتا ہے. بیچ کا راستہ نہیں ہے کہ صبر بھی کرنا ہے خروج بھی کرنا، نہیں، یا خروج ہے یا صبر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی کی ہے؟ فلیصبر. ارے برائی ہو رہی ہے، مسلمانوں کا مال لوٹا جا رہا ہے، امت کا مال کھایا جا رہا ہے، کراہت ہو رہی ہے نا، دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے، کیا کرنا ہے؟ فلیصبر. کافروں کے ساتھ دوستی لگائی ہوئی ہے، کراہت ہو رہی ہے، فلیصبر. مسلمان ہے، حکمران، برائی کرتا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ فلیصبر، صبر کرو. کیوں؟ وجہ دیکھیں، فإنه من فارق الجماعة، فإنه من فارق الجماعة شبرا، جس نے جماعت کو ایک بلش چھوڑ دیا، فمات، اور پھر اس کی موت واقع ہو گئی جماعت سے دوری اختیار کر کے، فمیتته جاہلیہ، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. متفق علیہ، صحیح بخاری مسلم. کون سی حدیث ہے یہ؟ صحت کے دیکھیں، صحت کا درجہ دیکھا، صرف بخاری نہیں ہے، صرف مسلم نہیں ہے، یہ متفق علیہ حدیثیں ہیں، رواہ الشیخان البخاری و مسلم، یعنی صحت کے اعتبار سے بلند ترین درجہ ہے. جس کے گردن میں کسی امیر کی بیعت نہیں ہے، بیعت نہیں کرتا، جب امیر بیعت کا مطالبہ کرتا ہے اور وہ بیعت اس کی نہیں کرتا، اس کو موت آ جاتی ہے، فمیتتہ جاہلیہ. آٹھویں دلیل، وفی روایت فقد خلق ربقۃ الاسلام، الاسلام من عنقه، فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقه، اس نے اسلام کی رسی کو اپنی گردن سے اتار دیا. یہ وعید کے نصوص ہیں. سلف فرماتے ہیں کہ تجرا کما جاءت، ایسے بیان کرو جیسے کہ بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ نفس میں اس کا اثر گہرا ہوتا ہے، ڈر لگتا ہے. من غشنا فلیس منا، یا من غش فلیس منا، ہم میں سے نہیں ہے. ڈر لگتا ہے کہ نہیں؟ ایسے بیان کی جاتی ہے. لیکن وضاحت کے لیے، جب لوگ غلط سمجھ لیتا ہے اور یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ کفر ہے، تب ہم بتاتے ہیں کہ کفر نہیں ہے، یہ وعید کے نصوص ہیں. تمر کما جاءت، جیسے بیان کیا ویسے بیان کرتے ہیں تاکہ نفس میں اس کا اثر گہرا ہو، لیکن مطلب ہرگز نہیں، جس کے خوارج کا منہج ہے، ان نصوص کو ظاہر لے کر بغیر سلف کی سمجھ سے سمجھنے کے، اپنی خواہش نفس کے مطابق سمجھ کر ان نصوص کے بارے میں کہتے ہیں کہ دائرہ اسلام سے خارج ہے ایسا شخص، اور عجب بات ہے، خروج خود کرتے ہیں اور آپ کو دائرہ اسلام میں پھر بھی تصور کرتے ہیں ہم پھر بھی مسلمان ہیں، پھر ایک راستہ رہتا ہے، کہتے ہیں نصوص ساری کے ساری ضعیف ہے، ایک ہی راستہ ہے، نص ہے نہیں تو ہم تو ہیں نہیں نا. متفق علیہ حدیث ہے، کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، عقل نہیں مانتے تو کیا کریں ہم، کیسے مانیں؟ حکمران اتنی بڑی غلطی کرے، ہم مان لیں؟ تم لوگ مانو، تم جانو، ہم تو نہیں مانتے، ہماری عقل نہیں مانتی. حکمران مسلمانوں کو مال لوٹے، لوٹیرے بیٹھے ہیں سروں کے اوپر، بھائی لوٹیرے ہم بھی تو لوٹ لیں نا کسی نہ کسی صورت میں، ہم بھی لوٹیرے، ہم بھی جھوٹے ہیں، ہم بھی بدماشیاں کرتے ہیں، ہم بھی نافرمانیاں کرتے ہیں، تمہارے سر پر کون آئے گا؟ ہم جیسا ہی، ہم سے برے، ہم سے اچھا، توقع ہم سے اچھے کی ہے، اگر ہمارے جیسا تب بھی خیر ہوتا، لیکن اگر برے تو ہم سے بھی اگر برے ہیں تو یہی تو سزا ہے، اور سزا بھگتنے والا قیدی جو ہے اس کی مرضی نہیں چلتی، اس نے قید میں کیا کرنا ہے؟ سزا بامشقت کاٹنی ہے، یوں کہ یار میری بات سنو، سزا مجھے دیں، میری مرضی کی سزا مجھے دیں، یہ بامشقت والا کام نہیں چلے گا، مجھے بند کرنا ہے بند کرو، کھانا پینا ٹائم پہ دے دو، یہ مشقت کا کام مجھ سے نہ کرواؤ. دنیا میں کرتے ہیں، حکمت ہے، سبحان احکم الحاکمین، پھر کیسے حکمت ممکن ہے؟
کہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے جائیں اور قرآن جو ہے وہ احسان پہ احسان کرتے جائیں. سبحان اللہ. الغرض ان روایت کے ظاہر سے کفر مراد نہیں ہے, یہ کہ اسلام کی رسی اپنے گردن سے نکال دے یا اسلام سے خارج ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کافر ہو گیا ہے, مطلب یہ کہ معاملہ اتنا خطرناک اور سنگین ہے, یہ سمجھنا ضروری ہے. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بویع لخلیفتین, اگر دو خلیفوں کی بیعت کی جائے, فقتل الاخر منہما, تو دونوں میں سے جو آخری ہے اسے قتل کر دو. سبحان اللہ. صحیح مسلم کی روایت, ایک خلیفہ ہے پھر دوسرا کہتے ہیں میرے بیعت لو, دوسرے کو بیعت نہ لو, اسے اقتدار نہ دو, دوسرے کو قتل کرو, وہ اس لائق ہے, قتل کون کرے گا, عوام نہیں کرے گی. فقتلو سے مراد جو قرآن وقت ہے, کیونکہ اس میں فساد برپا ہوتا ہے اور فسادی کی سزا جو ہے وہ موت بھی ہے, اگر فساد کی وجہ سے قتل بھی ہوتا ہے تو اس فساد خون ریزی سے امت کو بچانے کے لیے, محفوظ کرنے کے لیے یہ راستہ ہے, جب ایک امام موجود ہے تو دوسرا جو ہے اس کی موجودگی میں امام خلیفہ نہیں بن سکتا, اسی جگہ یعنی اسی ملک کا. آج تو ملک الگ الگ ہو چکے ہیں, ہر ملک اپنا اپنا ایک حکمران ہے. دسویں دلیل نو ہو گئی, نمبر دس. عن عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیار و امتکم الذین تحبونہم و یحبونکم, تم میں سے بہترین حکمران وہ ہیں, اب حکمران بھی سن لے خیر سے, بہترین حکمران, بہترین حکومت کرنے والے لوگ, الذین تحبونہم جن سے تم لوگ محبت کرتے ہو, کیونکہ تم پسند کرتے ہو, وہ یحبونکم وہ تمہیں پسند کر تم سے محبت کرتے ہیں, محبت کا لین دین ہے. جس معاشرے میں حکمران طبقے اور محکوم طبقے میں محبت قائم ہو وہ کیسا معاشرہ ہوگا, یہ تو خوبصورت معاشرہ ہوگا. سبحان اللہ. امن, امان, خیر, برکت, عزت عام ہو جائے گی کہ نہیں. یہ ہے بہترین, سب سے بہترین امام, سب سے بہترین حکمران. نشانی کیا, محبت ہوگی دونوں کے بیچ میں, لیکن یہ محبت دوسروں کو کھٹکتی ہے, اچھی نہیں لگتی, یہ لوگ کیوں اس خیر پہ قائم ہیں, تو پھر وسوسے سے شیاطین الانس شیاطین جن کے ساتھ مل کے اور اپنے شبہات اور شکوک لے کے آتے ہیں اور یہ زہر اگلتے رہتے ہیں اپنی مجالس میں, تاکہ یہ خیر جو حاکم حکوم کے بیچ میں ہے یہ باقی نہ رہے. پھر میڈیا کے بھی اپنا کردار ہے, نیوز چینلز آپ دیکھتے ہیں 24 گھنٹے یہ کام لگا رہتا ہے اور کوئی کام ہی نہیں ہے 24 گھنٹے. خیار و امتکم الذین تحبونہم و یحبونکم و تصلون علیہم و یصلون علیکم, تم ان کے لیے دعا کرتے ہو تمہارے لیے دعا کرتے ہیں, محبت ہے دعا ہے, صلاۃ کا جو لفظی معنی دعا کا ہے. وشرار امتکم, اچھے تو تھے سب سے اچھے جو محبت اور دعا پر قائم, جن کا رشتہ محبت پر قائم اور دعا دونوں طرف سے, سب سے بدترین کون ہے, وشرار امتکم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الذین تبغضونہم ویبغضونکم, وہ ہے جن سے تم بغض رکھتے ہو نفرت کرتے ہو اور وہ تم سے بغض اور تم سے نفرت کرتے ہیں, نفرت پر قائم ہے, حاکم محکوم کے بیچ میں نفرت کی دیوار قائم ہے, بغض کی دیوار قائم ہے. وتلعنون ویلعنونکم, تم ان پر لعنت بھیجتے رہتے ہو تم پر لعنت بھیجتے رہتے, لان تان کا معاشرہ, نفرت اور بغض کے معاشرے میں کہیں پہ خیر اور برکت نظر آئے گی؟ یہی معاشرہ پسند ہے دشمنان اسلام کو, اور بعض کم علم جاہل مسلمان انہی لوگوں کے جو دشمنان اسلام ہیں باتوں میں آ کر اپنے ہی گھر میں آگ لگا دیتے ہیں. آگ نظر آ رہی ہے آپ کو ارد گرد میں, لیبیا کو دیکھیں, تونس کو دیکھیں, مصر کو دیکھیں, شام کو دیکھیں, یمن کو دیکھ لیں, کہیں پہ کم کہیں پہ زیادہ آگ لگی ہوئی ہے. ایک دفعہ امن و امان کا جس ملک میں خاتمہ ہو جاتا ہے پھر دوبارہ اس کا آنا خواب سا لگتا ہے. ظالم حکمران سر پہ تھا، امن و امان تھا، اقامت الصلاۃ تھی، حج کا سسٹم تھا، خیر موجود تھا، لوٹ رہے تھے تو ایک طرف سے لوٹ رہے تھے، اب رب کو جواب دے ہیں، اب تو پورا ملک لوٹ گیا ہے، عزت محفوظ سے وہ بھی نہ رہی، وہ عام مال کھاتے تھے، اب خاص مال بھی نہ رہا، کبھی حکمران کسی گھر میں دستک دے کے مال چھینے اس کا، وہ عام پراپرٹی کھاتے ہیں، بڑا پیٹ بڑا مال کھاتا ہے، چھوٹا پیٹ چھوٹا مال کھاتا ہے، ان کے بڑے پیٹ بڑا مال کھاتے تھے، اب معاملہ کیا ہوا، چھوٹے پیٹ والے جب خروج کر کے باہر نکلے، اب گھر تک یہ شر پہنچا کہ نہیں، گھر گھر تک پہنچا ہے، پہلے عام تھے گھر بچے ہوئے تھے لیکن بڑی سطح پر کھایا جا رہا تھا، اب چھوٹے بڑے بھی گئی، اچھا بڑی سطح بچی، بچنے بڑے میں سے کچھ بچا ہے، آپ اکانومی کا گراف دیکھ لیں ملکوں کا جن میں یہ خروج ہوا ہے اور یہ بد عملی چھائی ہے، پھر بھی لوگوں کو عقل نہیں آتی، پھر بھی لوگ خواہش مند ہیں، دیکھتے کس ملک میں امن باقی ہے، مسلمان ملک کی بات میں کر رہا ہوں، مسلمانوں کی بعض مسلمانوں یہ بات سوچ رہے ہیں اور واللہ یہ سوچ موجود ہے، علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی، کس ملک میں خیر موجود ہے، کیوں موجود ہے، خاتمہ کب ہوگا، ان کے بس میں کہ آگ ہر طرف سے جلا دے، بس میں نہیں ان کے واللہ، یہ اللہ کا رحم و کرم ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جس مسلمان ملک میں امن و امان قائم ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ قائم رکھے، مضبوطی کے ساتھ قائم رکھے، اور جن مسلمان ممالک میں یہ بدامنی پھیلی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ جلدی سے اس کا خاتمہ کرے، اور جلدی اپنے رحم و کرم سے پھر سے امن و امان واپس ان ملکوں میں لے کے آئے، اور ہمارے مسلمان بھائیوں کی جان مال اور عزت اللہ تعالیٰ محفوظ کرے جیسے کہ پہلے محفوظ تھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس شر سے اور اس شر سے جو چیز بھی جڑی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اچھا حدیث باقی ہے، فقلنا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، افلا ننابذهم بالسيف عند ذلك، کہ ہم تلواروں سے ان کا سامنا نہ کریں جب ایسا معاملہ ہو، بغض و نفرت کی دیواریں قائم ہیں، لان تان کا ماحول گرم ہے، ہر طرف سے لعنت بھیجی جا رہی ہے، کیا ایسے وقت میں ہم تلوار اٹھا کے ان کے خلاف خروج نہ کریں، بغاوت نہ کریں؟ قال لا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہرگز نہیں، ما اقام فیکم الصلاۃ، جب تک نماز قائم ہو رہی ہے ان کے خلاف بغاوت نہ کرنا، یعنی جب تک وہ مسلمان ہیں صلاۃ کی اقامت کون نہیں کرتے، کون روکتا ہے، کافر ہو گئے جو نماز سے جو تارک الصلاۃ کافر ہوتا ہے جو نماز ترک کرنے والا ہے، لیکن ما اقام فیکم، جب تک نماز قائم ہے بغض نفرت موجود ہے، لانتان موجود تب بھی اس میں ابھی خیر ہے، لیکن اب اگر خروج ہوتا ہے تو پھر بات لانتان تک نہیں پہنچی، نفرت پہلے سے موجود ہے تو پھر قتل و غارت ہوگی، ما اقام فیکم الصلاۃ، مسلمان ابھی باقی ہے تو اس کے خلاف خروج نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا من ولی علیہ والم، یہ سن لو، اگر کسی پر کوئی حکمران ولی بن جائے، فرآہ یأتی شیئا من معصیت اللہ، پھر وہ دیکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں سے کوئی نافرمانی کرتا ہے، فلیکرہ ما یأتی من معصیت اللہ، بس وہ اس چیز کو ناپسند کرے، اس چیز سے نفرت کرے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی وہ کرتا ہے، ولا ینزعن یدا من طاعته، اور اس کی فرما برداری سے خارج نہ ہو، برائی کو برائی کہیں، اسے سمجھیں، لوگوں کے سامنے حکمران کی جو برائی ہوتی ہے وہ غلط ہے، بعض مجالس میں یہاں تک کہ شادی بیاہ میں ہم سنتے تھے، اب تو ماتم میں کہیں اگر تعزیت پہ جاتے ہیں تھوڑے دیر کوئی موقع ملتا ہے بات کرنے کا، حال حوال بہت کم پوچھتے ہیں، حکمران کے خلاف بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں، دیکھا کیا کیا، دیکھے اس نے کیا کیا، دیکھے اس نے کیا کیا، تو یہی باتیں ہوتی ہیں، ہوتا ہے کہ بہت نفرت کی آگ پہلے سے جلی ہوئی ہے، لعنت پہلے سے زبان پہ ہے، لعنت بڑھ جاتی ہے، نفرت پھر بڑھ جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ یہ آگ بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ سبز و تازہ کو اور سب کو اپنے لپیٹ پہ لے لیتی ہے. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی، ولا ينزعن يدا من طاعته، فرم برداری سے خارج نہ ہو، برائی کو برا سمجھے اور اس کی اس نافرمانی
پہ خود عمل نہ کرے اس سے بچے, لیکن فرماورداری باقی رہتی ہے. یہ دلائل ہیں, تقریباً 10 دلائل شیخ صاحب نے یہاں پہ بیان کیے ہیں. ایک آیت ہے اور 9 احادیث ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے صحیح احادیث ہیں, یا متفق علیہ ہیں, یا بخاری ہے, یا مسلم ہے. جو احادیث میں سے صحیح مسلم کی روایت ہے, صحیح مسلم. شیخ صاحب فرماتے ہیں فقد دل الکتاب والسنہ. اب شیخ صاحب شرح فرما رہے ہیں. امام ابن العزیز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ, قرآن اور سنت نے اس کی دلالت کی ہے کس چیز کے؟ علی وجوب طاعت اولی الامر, حکمران فرمانبرداری کے وجوب کے دلائل قرآن اور سنت میں موجود ہیں. کب تک؟ ما لم یأمر بمعصیہ, اگر معصیت کے حکم نہیں دیتے. فتأمل قوله تعالی, اللہ تعالیٰ اس فرمان پہ ذرا غور فکر کریں, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, سورۃ نساء نمبر 59 میں. کیف قال واطیعوا الرسول ولم یقل واطیعوا اولی الامر منکم, جیسے میں نے ابھی عرض کیا شرح میں اس آیت کو بیان کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ یہ فرمایا اطیع الرسول تو فرمایا, لیکن اطیع الامر کا الگ سے اطاعت کے لفظ سے یہ جملہ بیان نہیں فرمایا. لان اولی الامر لا یفردون بالطاعۃ, کیونکہ اولی الامر جو ہیں وہ فرما برداری سے علیحدگی اختیار نہیں کر سکتے. بل یطاعون فیما طاعۃ اللہ ورسولہ, کیونکہ فرما برداری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کے ماتحت ہے. وعاد الفعل مع الرسول, اور طاعت کے فعل واطیع الرسول کا دوبارہ ذکر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. لأن من يطع رسول أطاع الله, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کرتے وہ ایک اس نے اللہ تعالیٰ کی طاعت کی ہے. فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله بل هو معصوم في ذلك. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرمانبردار ہی کی حکم دیتے ہیں اور معصوم ہیں, وحی نازل ہوتی ہے, اس کی وجہ سے غلطی کا اس میں اندیشہ نہیں ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں جو اولی امر ہیں فقد یأمر بغیر طاعۃ اللہ, معصوم تھوڑی ہیں. ولی امر جو ہے وہ کبھی نہ فرمان حکم بھی تو دے سکتا ہے, اس سے مطلقا طاعت نہیں. وہ اطیع الامر نہیں ہے, اگر اطیع الگ سے ہوتا پھر مطلقا طاعت ہوتی. تو ولی امر کی طاعت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کے ماتحت ہے. فلا یطاع الا فیما ہوا طاعۃ اللہ ورسولہ, تو حکمران کی فرما برداری کی جاتی ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں. اور عالم کی بات بھی, کیونکہ ولی امر میں دونوں شامل ہیں, عالم کی طاعت بھی الگ سے نہیں ہے کہ جو کچھ بھی کہے عالم دین بن جاتا ہے. تو اندھی تقلید کا واضح رد ہے, جو کہتے ہیں عالم جو کہہ دے وہ دین بن گیا, ہرگز نہیں. اگر عالم کوئی بات کرتا ہے قرآن سنت کے مطابق ہے, اطیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے تو دین ہے, مخالف ہے تو اس کی غلطی ہے چھوڑ دیں, اور جو حق ہے قرآن سنت کے مطابق ہے وہی اپنا لے. جزا فرماتے ہیں اور یہ بات واما لزوم طاعت و انجار, اچھا یہ بات تو سمجھ آ گئی ہے کہ اچھے ہیں تو طاعت کریں, ان کی انصاف کرنے والے ہیں, اچھے حکمران ہیں تو فرما برداری تو کرتے ہیں, لیکن ان کی طاعت کو فرما برداری کو لازم پکڑنا. و انجار اگر جو وہ ظلم بھی کرے, وجہ کیا ہے؟ فلأنه يترتب على الخروج من طاعت من المفاسد اضعاف ما يحصل من جورهم, کیونکہ جو بغاوت اور خروج کی وجہ سے جو مفسد امت میں موجود ہوتے ہیں اور عام ہوتے ہیں وہ ان مفاسد سے بہت کم ہیں جو حکمران کے ظلم کی وجہ سے موجود ہوتے ہیں امت میں یا معاشرے میں. بل فی الصبر علی جورہم, بلکہ ان کے ظلم پہ صبر کرنا کے جو فائدے ہیں, آئے دیکھتے کون سے. تکفیر السیئات مضاعفۃ الاجور, نمبر ایک گناہوں کی تکفیر, جو ہم برے کام کرتے ہیں حکمران جو ظالم بیٹھ ہم پہ ظلم کرتے ہیں ناجائز, تو پھر ہمارے گناہوں کی تکفیر ہوتی ہے جب ہم صبر کریں گے. تب خروج میں تو گئے, صبر کریں گے تو یہ فائدے ہیں صبر کے, نمبر ایک تکفیر. وہ مضاعفۃ الاجور, اور جو اجر و ثواب ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے. تکفیر السیئات مضاعفۃ الاجور. فإن اللہ تعالی ما سلطهم علینا الا لفساد اعمالنا, کیونکہ اللہ تعالی نے ان کو ہمارے اوپر مسلط نہیں کیا الا یہ کہ ہمارے اپنے اعمال ہی فاسد ہیں, برے ہیں. والجزاء من جنس العمل, جیسا کرو گے ویسے بھرو گے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں فعلینا الاجتهاد فی الاستغفار, والتوبتی و اصلاح العمل تین چیزیں ہیں. ہمیں اگر کوئی جد و جہد کرنی ہے خروج میں نہیں صبر میں, صبر میں کیا کرنا ہے؟ تین چیزیں کرنی ہیں, الاجتہاد جد و جہد کرنا, فی الاستغفار والتوبہ اپنے گناہوں کی بخشش کی, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, اپنے بد اعمالوں سے توبہ کرو, و اصلاح العمل اپنے عمل کی اصلاح کرو, صحیح عمل کرو. عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ جو اخلاص اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم ہوتا ہے. اخلاص اللہ تعالی توحید ہے, وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے. تو توحید اور سنت پر قائم رہو, تمہارے اعمال صالح رہیں گے, اور پھر توبہ و استغفار سے کام لیتے ہوئے یہ جو سر پہ بیٹھے ہیں جو ظالم حکمران ہے, جس نے ان کو عزت دی ہے, ذلت وہی دے سکتا ہے, ہمارے بس کی بات نہیں ہے. یہ سارے چور دروازے ہیں نا, بائی پاس راستے, چور دروازے بنے ہوئے ہیں. جو صحیح راستہ اسلام مستقیم کیا ہے؟ صبر کرو, اور جو اصل جڑ ہے بیماری کو اس کا علاج کرو. ہم تو لگے ہیں بخار کا علاج کرنے, سر درد کا علاج کرنے, کمر درد کا علاج کرنے, جسم کے درد کا علاج کرنے, اصل مرض جو خون کے اندر ہے اس کا علاج کوئی بھی نہیں کر رہا. ہمارے خون کے اندر جو مرض ہے نافرمانی ہے, اور یہ جو سارے باقی مصیبتیں ہیں سارے اس کے سمپٹمز ہیں. اصل علاج ہے استغفار, توبہ, اصلاح عمل. عمل سے مراد دل کا عمل بھی شامل ہے. دل کو پاک کرو شرک بدعات اور خرافات سے, جسم کو پاک کرو بد اعمالیوں سے, اور اپنی زبان کو پاک کرو جو برے اقوال ہم سے, شرک و بدعات و خرافات ہمارے منہ سے نکلتے ہیں, لان تان نکلتے ہیں, یہاں تک کہ اپنے پیارے بھی نہیں بچے اپنے گھر کے اندر. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ان تین چیزوں سے ہمیں کام لینا چاہیے, الاجتہاد فی الاستغفار والتوبہ واصلاح العمل. قال تعالی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وما اصابک بمصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. کوئی مصیبت تم نہیں پہنچی الا کہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. ویعفو عن کثیر, بہت ساری چیزیں اللہ معاف بھی کر دیتا ہے. یعنی یہ جو کچھ مصیبتیں ہیں جو حکمرانوں کے, جن میں سے حکمرانوں کا ظلم بھی شامل ہے ان مصیبتوں میں سے, یہ بہت سارے بد اعمالیوں کی وجہ سے جو ہم نے بد اعمالیاں کی ہیں ان کی وجہ سے سزائے ہمارے لیے, لیکن بہت کچھ اللہ تعالیٰ یا بعض کی وجہ سے یہ سزا ہے, اور بہت کچھ اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتا ہے. وَعَفُ عَنْ کثیر, اگر کثیر کو پکڑتا تب ہمارا کیا حال ہوتا. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. اگر کثیر کو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا بد اعمالیوں کو, اس کی سزا ہمیں دیتا, ہم تو ان سے تنگ ہیں, وہ پھر کیا کرتے؟ کیا سوچ سکتے ہیں کبھی؟ سورۃ الشورى آیت نمبر 30, وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو مصیبت آپ تمہیں پہنچ رہی ہے اس سے پہلے کہ دائیں بائیں دیکھو, اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو کہ تمہارا اس مصیبت میں کتنا ہاتھ ہے, تمہارے ہاتھوں نے کیا کمایا ہے. خیر کمائے تو مصیبت نہیں ہونی چاہیے تھی. اگر تم بھی شر کما رہے ہو, آگے شر بھیج رہے ہو, اس کا نتیجہ وہاں پر تو بھگتو گے, بھگتنا ہے, ہم نے حساب دینا ہے, اور دنیا میں اس کا اثر ساتھ لے کے جاؤ. یہاں کی ذلت بھی اس مصیبت میں مبتلا ہو کر دنیا سے جانا پڑے گا. ویعفو عن کثیر, بہت کچھ اللہ تعالیٰ درگزر بھی کر لیتا ہے. وقال تعالی, اللہ تعالیٰ فرماتے, اولما اصابتکم مصیبت وقد اصبتم مثلہ قلتم ان هذا قل هو من عند انفسکم. پھر مصیبت کی بات ہے, جب مصیبت عام ہوتی ہے پھر سوا کریں مصیبت کہاں سے آئی, کیوں ہم مصیبت میں ڈوبے ہیں, مصیبت پر مصیبت ہے, کب ہمیں نجات ملے گی؟ ٹھہرو ذرا, سنو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. مصیبت تو ہے, بڑھتی بھی جا رہی ہے, وجہ کیا ہے؟ قل ہوا من عند انفسکم. اصل مصیبت کی سورس زمین و آسمان نہیں ہے, اصل مصیبت کی وجود کی بنیادی وجہ تم خود ہو اے انسان, اے مسلمان. خاص طور پہ جب ہم اس کی بات کر رہے ہیں, ہمارے اندر نفس کے اندر جھانک کے دیکھو ذرا. قل ہم من عند انفسهم. سورۃ آل عمران 165. وقال تعالی, تیسری آیت, یہ کسی کی دلائل پیش کی جا رہی ہیں؟ ہمارے بد اعمالوں کی وجہ سے ہماری
سزا کے لیے ظالم حکمران مقرر مسلط کر دیے گئے ہیں. یہ دلائل ہیں. وقال تعالی تعالیٰ فرماتے ما اصابک من حسن فمن اللہ, کوئی بھلائی اگر پہنچی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کوئی بھی خیر پہنچی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک, اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو پھر تمہاری وجہ سے ہے. اور یہاں پہ ضمیر جو ہے مخاطب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جو بھی خیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جو بھی شر ہے بس وہ آپ کی وجہ سے ہے. سبحان اللہ. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی جا رہی ہے پھر ہمارا کیا حال ہے جو گناہوں سے معصوم ہے, ہم گنہگار ہیں, ہمارا کیا حال ہے؟ سورۃ النساء نمبر 79. وقال تعالی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, سورۃ انعام نمبر 129. اور اسی طریقے سے ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا دوست بنا دیتے ہیں, ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں. کیوں؟ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, جو کچھ وہ کمایا کرتے تھے اس کی سبب یا اس کی وجہ سے. ہماری کمائی اچھی ہے تو ہمارے سر پر مسلط بھی اچھے لوگ کیے جائیں گے, کمائی بری ہے تو سر پر برے لوگ ہی آئیں گے. نولی بعض الظالمین بعضاً, نہیں ہو سکتا ظالم کا دوست عزم انصاف والا ہو سکتا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. جیسے آپ ہیں آپ کے ساتھی بھی ویسے ہیں. فَإِذَا أَرَادَ الرَّعِيَّةَ, شیخ صاحب فرماتے ہیں ان دلائل بیان کرنے کے بعد, اگر رعایا جو ہے محکومین جو ہے, فَإِذَا أَرَادَ الرَّعِيَّةَ أَن يَتَخَلَّصُ مِن ظُلْمِ الْأَمِيرِ الظَّالِمِ, اگر رعایا ظالم حکمران کے ظلم سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں کیا کرنا ہے؟ فَلْيَخْرُجُوا فَلْيَتْرُكُوا الظُّلْمَ, تو خود ظلم چھوڑے نا, خود ظلم پہ ظلم کرتے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں نہیں اسے ظالم نہیں ہونا چاہیے, ممکن نہیں ہے. تم نے کبھی سوچا ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں, فیکٹری ہے, اس کا مالک ہے مسلمان ہے, اس کے ماتحت 100 لوگ کام کرتا ہے. یہ شخص اپنے گھر کو, اپنے بچوں کی گھر کا خرچ, بچوں کے تعلیم, اپنی گاڑی, اپنا آنا جانا, اپنے سیر و سیاحت, سب کچھ جاری ہے. اگر کہیں پر کوئی پیسہ روکنا ہے تو ان مزدوروں کا پیسہ روکنا ہے جو اسے کما کما کے کھلا رہے ہیں, دے رہے ہیں, جن کی محنت مزدوری سے وہ آج اس مقام پر بیٹھا ہے. ظلم ہے کہ نہیں؟ اب یہ ظالم کہتا ہے حکمران ظالم کیوں ہے؟ عجیب بات ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک چھوٹی سی فیکٹری دی ہے, 100 بندہ کام کرتا ہے, ان پر تم ظلم کر رہے ہو. تمہاری آزمائش تھی, فیل ہو گئے, ناکام ہوئے نا. تم سے بڑھ کر ذرا اس حکمران کو اللہ تعالیٰ اقتدار دیا ہے اور وہ بھی ظلم کر بیٹھا ہے, وہ بھی اپنی اس آزمائش میں ناکام ہو گیا ہے. اب ایک ناکام دوسرے کو کہتا ہے کہ تم کیوں ظلم کرتے ہو, اپنے آپ کو ٹھیک کرو نا, اپنے آپ سے ابتدا کیوں نہیں ہوتی, وجہ کیا ہے؟ یہ بڑی مثال گھر کے اندر دیکھ لیتے ہیں. گھر کا سربراہ گھر کے اندر اپنے ماتحت گھر والوں پر ظلم کرتا ہے, ناجائز ظلم, ناجائز ہی تو ہوتا ہے نا. پھر چیختا اور چلاتا اور کہتا ہے حکمران ظالم ہے. بھئی وہ تو ظالم ہے, تم نے کچھ کیا ہے, چلو ابھی سے آپ توبہ کر, میں اپنے آپ سے ابتدا کرتا ہوں, توبہ کرنا شروع کرتے ہیں گناہوں سے, آپ بھی کریں, آپ بھی کریں, وہ بھی کریں, وہ بھی کریں. ایک شخص ٹھیک ہوا, دو ہوئے, تین ہوئے, پورا گھرانہ ہوا, دوسرا گھرانہ, تیسرا گھرانہ, دسواں گھرانہ, 100 گھرانے, 1000 گھرانے, 1,00,000 گھرانہ, شہر میں آدھے سے زیادہ لوگ متقی پرہیزگار, ملک میں آدھے سے زیادہ لوگ متقی پرہیزگار. میں خیالی باتیں کر رہا ہوں. اللہ تعالی رحمت سے ہم نا امید نہیں ہیں, ابتدا ہم سے ہوگی. ہم ہی, ہم سے مراد ہم خود, جب تک ظلم کو نہیں چھوڑیں گے, دائیں بائیں دیکھتے رہیں گے یہ کب چھوڑے گا, وہ کب چھوڑے گا, یہ رشوت لیتا ہے تو میں کیوں نہ لوں, یار وہ لیتا ہے تو اس کا حساب اپنا ہے, تمہارا حساب تھوڑی ہے, وہ لیتا ہے تو میں بھی لیتا ہوں. اچھا وہ جھوٹ, ایک شخص کو بات ہو رہی تھی جھوٹ کی, یار جھوٹ حرام ہے, کہتے یار جھوٹے سے بچنے کا جھوٹ تو بولنا پڑتا ہے. جھوٹے سے بچے گی تو کیسے بچے, भाई वो झूठ बोल रहा है, तुम तो झूठ ना बोलो ना, तुम सच कहो। कहते यार सैलरी काट देगा, मेरी सैलरी काटेगा तो क्या जाएगा, सौरियाल जाएगा, अल्लाह के सौरे नहीं छोड़ सकते हो। कहते यार और भी तो करते हैं, एक शख्स यार सर्टिफिकेट लिखवाने के लिए, कहते यार मैं तो नहीं लिखे थे यार, मैं बीमार हूं। मैंने कहा झूठ ना बोलो, ठीक तो हो तुम, क्या बीमारी है तुम्हें? ये सच बात है, आंख नहीं खुली, मुझे सर्टिफिकेट चाहिए। मैंने कहा मैं तो नहीं देता। कहते जाता कि आपको दो लफ्ज ही लिखने हैं। मैंने कहा अच्छा बैठो जरा। मैंने देखे दो लफ्ज लिखने में मुश्किल नहीं है, अलग शुक्र मैं लिख सकता हूँ लिख भी। तो आपको पता है कि लिखने में लिखना जुर्म है। कहते जुर्म कैसे? मैंने कहा पता है आपको झूठी गवाही क्या होती है? तो झूठी गवाही से क्या ताल्लुक है? सर्टिफिकेट किसे कहते हैं? जब आप लिखते हैं कि फलां में फलां आया है, मैंने उसे देखा है, चेक किया है, उसके अंदर ये बीमारी थी, ये तकलीफ थी, ये उसे दवाई दी है, अब उसे एक दिन की ज़रूरत है, एक दिन की रेस्ट की ज़रूरत है, इस तारीख तक, गवाही है कि नहीं? इसे क्या कहते हैं? कहते यार गवाही तो है लेकिन कोई मुश्किल नहीं है। गवाही भी है मुश्किल भी है, कैसे मुमकिन है भाई? गवाही भी है मुश्किल तो होनी चाहिए ना। गवाही सच की बात दी जाती है या झूठ की बुनियाद पर? क्या बात को ऐसे लंबा कर रहे हैं? मैंने कहा बड़ी बात सुनो, मुझे पता है कि आप इधर से जाएंगे वहाँ से खरीद दूसरी जगह से खरीद लेंगे, पैसे दें 50 रुपये आपको मिल जाएगा, मुश्किल नहीं है, हैं देने वाले, लेकिन मुझे ये बताएं झूठ बोल के आप 50 दे के 100 बचाना चाहते हो बेहतर नहीं है कि सच बोल के 50 ही बचा लो? 100 कटेगा ना, 50 आप दो मुफ्त कोई नहीं बना देगा आपको। आप झूठ बोलोगे, झूठी गवाही, उस डॉक्टर को भी बेचारक मुबतला करोगे इस जुर्म में, और फिर दो लोग अपने रब से दूर हो रहे हैं झूठी गवाही ना फरमानी करते हुए सिर्फ 50 रियाल के लिए, बचाने के लिए। उसको 50 मिला और तुमने 50 बचाया। अगर आप अल्लाह के लिए छोड़ देते हो इस 100 रियाल को, 100 तो सैलरी में से कम हो जाएगा, लेकिन पता है बरकत कितना होगी, कितने सवाब के बच जाएंगे पता है आपको? ये जो बीमारियां हो रही हैं आजमाइश अल्लाह ताला की। इधर से पैसे, बाज लोग इधर से पैसे तो उधर खर्च हो जाते, कुछ भी नहीं रहता, बेबरकती है। क्यों? झूठ फरेब रिश्वत पर जिंदगी कायम है। एक हाथ से पैसा आता है हराम का, दूसरे हाथ से हराम में चला जाता है, सांस तक नहीं ले सकते। इन्हें रहमतुल्लाह सुभानहू व तआला। कहते यार बात ठीक करते हो, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, और अल्लाह का शुक्र उसने बात मानी है, और उसने कहा मैं अब झूठा सिर्फ नहीं बनाऊंगा मैं, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं टाइम पे ड्यूटी दूँ। पता है अगर उसको मैं दे देता, झूठ था फरेब था हमकल्ला, खुद भी गुनाह का इर्तिकाब किया, झूठी गवाही भी, लेकिन पता इसके अलावा भी शरई मसले के अलावा भी, अगर उस्ताद है वो झूठे सर्टिफिकेट बना के स्कूल नहीं जाना चाहता, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? एक शख्स अपनी सीट पर बैठा है और उसे लोगों की खिदमत के लिए वो तनख्वाह ले रहा है गवर्नमेंट के इदारे में, किसी भी इदारे में, एक दिन छुट्टी की बगैर वजह के, कितनी लोगों को परेशानी होती है कभी सोचा है? देखना चाहते हैं कभी देख लें, जहां पर लंबी क्यू लगी होती है ना, वहां पे दो लोग बैठे होते हैं, दो खिड़कियां खाली होती हैं, खिड़कियां 4 हैं, काम करने वाले 2 हैं, 2 कहां हैं? छुट्टी पे हैं। अगर चारों काम करते तो लंबी लाइन होती, आपको 2 घंटे एक छोटे से काम के लिए इंतजार करना पड़ता, नहीं अच्छा लगता ना? आप पता है कि हम इस जुर्म में हम भी शरीक हैं। झूठे सर्टिफिकेट देने वाला जब 2 घंटे वहां पर धूप में खड़ा होता है, तब उसे अकल नहीं आती मेरे भी इसमें कोई जुर्म है। मैं छोटी सी मिसालें दे रहा हूं ताकि हम देखें कि बड़े पैमाने पर हम लोग क्या कर रहे हैं। बड़ा शेख साहब फरमाते हैं अगर रैया जो है वह हुक्मरान के जुर्म से बचना चाहते तो एक ही रास्ता है, फलियत को जुल्म, वो खुद जुल्म को छोड़ दे। मालिक इब्न दीनार, मालिक इब्न दीनार ने कहा है, एक रिवायत पेश करते हैं, रिवायत जो है इसराइलियात में से है, और इसराइली रिवायत जो है अब सल्ला तो कदीबूआ, ना सच को ना झूठ कहो। तो यहाँ पर वो बयान करते हैं, अबानी फरमाते हैं मिन इसराइलियात, और बाज़ गलती से रफ़ कर दिया आप का हदीस बना दी, अबानी फरमाते ज़ईफ़ है, गलत है, इसराइलियात में से है। कहते हैं कि इसमें रिवायत में आया है أن الله مالك الملك قلوب الملك بيدي قلوب الملوك بيدي, میں بادشاہوں کا بادشاہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہے, فمن اطاعنا جعلتم عليه رحمه. جو میں فرمانبرداری کرتے میں ان حکمرانوں کو ان کے لیے رحمت بنا دیتا ہوں. ومن عصانا جعلتم عليه نقمه, کہ میں نافرمانی کرتا ہے میں بادشاہوں کو حکمرانوں کو ان کے لیے عذاب بنا دیتا ہوں. فلا تشغل انفسكم بسب الملوك, اپنے آپ کو مشغول نہ کرو حکمرانوں کو گالیاں دینے میں, برا بھلا کہنے میں. لیکن توبو اعطفهم علیکم, توبہ کرو میں ان کو تمہاری طرف مائل کر دوں گا کہ تمہارے لیے وہ نرمی کریں اور رحمت کو باعث بنیں. الغرض یہ روایت اسرائیلیات میں سے ہے, لا تصدقوا ولا تکذبوها, ہم نہ سچ کہتے نہ جھوٹ کہتے ہیں, لیکن مفہوم صحیح ہے کہ نہیں, جو دلائل پیچھے گزری ہیں ان کے مطابق ہے کہ نہیں, کہ جیسے ہم کریں گے ویسے میرے سروں پہ ہوں گے. اور غرض کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں, ہم مصروف اور مشغول کس چیز میں ہیں اور کس چیز میں ہونا چاہیے تھا. ہم مصروف اور مشغول ہیں خیر میں یا شر میں, یہ راستہ ہم اپنا چکے ہیں حکمران کو بدلنے کا, وہ ٹھیک ہے, اس کا رزلٹ, اس کا جو ہمیں نتیجہ جو مل رہا ہے اس میں خیر ہے, ٹھیک ہے, یا اس میں شر ہے, فساد ہے, بدلنا اس کو چاہیے, بدلنا ہمیں چاہیے, خروج کرنا چاہیے, صبر کرنا چاہیے, ہمیں نافرمانی کرنی چاہیے, اپنے رب کی نافرمانی فرمردانی کرنی چاہیے. وہ نافرمان ہے, ہم بھی نافرمان ہیں, نافرمان ہم برابر ہو چکے ہیں کہ نہیں. ان کو حکم تھا انصاف کرنے کا, ہمیں حکم تھا صبر کرنے کا اور اس کی اطاعت کرنے کا. اس نے ظلم کیا, ناانصافی کر بیٹھا, ہم نے بے صبری کی, ہم بھی ناانصافی کر بیٹھے, دونوں جرم برابر ہے کہ نہیں. وہ مجرم ہے تو ہم بھی مجرم ہیں, میں پیمانے کی بات, وہ کتنی بڑے پیمانے پر مجرم, کتنے چھوٹے پیمانے پر ہم مجرم ہیں, لیکن مجرم تو ہے نا. ایک مجرم دوسرے کو کیسے برا کہہ سکتا ہے جب تک خود آپ کو ٹھیک نہ کرے. ہم ٹھیک ہو جائیں, وہ ٹھیک ہو نہ ہو, ہمارے بس کی بات ہے نہیں ہے نا. ہمارے بس کی بات کیا ہے, اپنے اندر تبدیلی لے کے آنا. اور جس دن ہم لوگ اپنے اندر تبدیلی لے کے آئیں گے, واللہ حالات بدل جائیں گے مسلمانوں کے. کافر سر پہ مسلط ہے, امت میں فرقے فرقے ہیں, حکمران ظالم سر پہ بیٹھے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں امت میں مصیبت کی ذلت کے تین وجوہات ہیں, میں کہتا ہوں یہ تینوں سمٹمز ہیں, وجوہات نہیں ہیں. جیسے بخار, سر درد, کمر کا درد, جسم کا درد, ملیریا کی بیماری کی نشانیاں ہوتی ہیں, یہ نشانیاں ہیں لیکن بنیادی جڑ نہیں ہے بیماری کی. بنیادی جڑ بیماری کی ہمارے اندر ہے. یہ تینوں مصیبتیں ہیں, عذاب ہیں ہمارے لیے, لیکن جب تک ہم خود ٹھیک نہیں ہوں گے, اپنا صحیح علاج نہیں کروائیں گے, تب تک یہ جو ہمارے سروں پر جو عذاب ہیں یہ بڑھتے رہیں گے, کم نہیں ہوں گے. جیسا کہ اگر صحیح تشخیص نہ کی جائے ملیریا کے مریض کی اور اسے صرف درد اور بخار کی دوائی دی جائے, تو ایسا مریض کے کیا ہوگا, ملیریا کا اثر دماغ پہ ہوتا ہے, سر میں ملیریا ہو جاتا ہے, پھر مریض مر جاتا ہے, ہلاکت کی طرف یہ راستہ جاتا ہے. اور ہر وہ شخص ہلاک ہو رہا ہے جو اس راستے پر چل رہا ہے, جو شر کی طرف راستہ ہے, دعات علی ابواب جہنم کا راستہ ہے, جو حق راستہ ہے اسے اپنانے میں خیر و برکت ہے, عافیت ہے, اور اللہ تعالیٰ فرما برداری ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.